بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
معزز سامعین، سورہ مبارک مائدہ جو قرآن مجید کا پانچواں سورہ ہے، اس کی آیت کا نمبر 34 34ویں آیت کا بہت ہی اہم پیغام، انتہائی اہم وحی پروردگار کا پیغام ہے تمام انسانوں کے لیے. ارشاد ہو رہا ہے کہ من قتل نفس، اگر کسی نے بھی بے گناہ کسی کو قتل کیا تو یاد رکھو، اسلام کا قانون یہ ہے، قرآن کا قانون یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس کسی نے کسی کو بے گناہ قتل کیا، یاد رکھو کہ اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا بلکہ اس کا گناہ اتنا بڑا ہے، اس کا جرم اتنا بڑا ہے کہ گویا اس نے تمام دنیا کے انسانوں کو قتل کر دیا. دنیا کے کسی بھی مذہب کی کتاب میں آپ کو اس سے بہتر انسانیت کا درس نہیں ملے گا. کتنا عظیم پیغام ہے کہ لوگوں اگر تم نے بے گناہ ایک انسان کو قتل کیا ہے تو یاد رکھو یہ معمولی گناہ نہیں ہے, یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے. یہ مت سمجھو کہ تم نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے, مرڈر کیا ہے, نہیں, بلکہ اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ گویا تم نے تمام انسانوں کو قتل کیا ہے. اور اس کے بعد دوسرا جملہ آ رہا ہے, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. یہ بھی بہت پیارا جملہ ہے. اے لوگو سنو, یہ قرآن کا بہت پیارا پیغام ہے, بہت نورانی پیغام ہے. اگر تم نے ایک انسان کی زندگی کو بچا لیا یا ایک انسان کو زندہ کیا تو یہ مت سمجھو کہ تم نے فقط ایک کی زندگی بچائی ہے, بلکہ خدا تمہیں اتنا ثواب دے گا گویا تم نے ساری انسانوں کو زندگی دی ہے. صلوات پر محمد امام. کس قدر عظیم پیغام, ایک انسان کو ہدایت دینا اتنا اجر ہے گویا تمام دنیا کے انسانوں کو آپ نے زندگی دی ہے. عزیزان گرامی, یہ قرآن, یہ اسلام کیا ہے؟ امن کا پیغام ہے. اسلام کیا ہے؟ سلامتی کا پیغام ہے. کس سے بڑھ کر کیا سلامتی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا انسانی اصول ہو سکتے ہیں؟ کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ یہ سلامتی کا مذہب ہے. بلند ترین درجہ جو ہے اسلام میں وہ ایمان کا ہے. معلوم ہے ایمان کیا ہے؟ ایمان کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ ایمان کا لفظ نکلا ہے امن سے. توجہ فرما, یعنی پیس, پیس, امن. ایمان کا لفظ نکلا ہے امن سے, یعنی جو اہل اسلام ہوتے ہیں وہ اہل امن ہوتے ہیں, وہ اہل محبت ہوتے ہیں. صلوات پڑی محمد علیہ وآلہ. یہ حقیقی اسلام ہے. مگر افسوس کہ آج ہم مسلمانوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے. اسلام بہت پیارا مذہب ہے, اسلام بہت پیارا دین ہے. اس سے بڑھ کر کیا اصول ہے اسلام کا؟ کتنا پیارا اصول ہے. جس نے ایک انسان کو قتل کیا وہ سارے کائنات کے انسانوں کا قاتل ہے. جس نے ایک کی زندگی بچلائی, بچا دی, اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو بچلا لیا. اللہ اکبر. مگر عزیزان گرامی, آج ہمارے اعمال, مسلمانوں کے اعمال قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج فرقہ پرستی کی وجہ سے, آج قوم پرستی کی وجہ سے مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے. یہ مت سمجھیے کہ صرف مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے, بلکہ اسلام کا نقصان ہو رہا ہے. جو لوگ اسلام کے قریب آنا چاہتے ہیں وہ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں بس اسلام یہی ہے. نہیں عزیزان گرامی, اسلام بہت پیارا مذہب ہے. اسلام امن کا مذہب ہے. اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے. اسلام سلامتی کا پیغام دیتا ہے. یاد رکھیے, اسی لیے اس آیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے کہ آج جب دنیا کا نقشہ دیکھ رہے ہیں تو مسلمانوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے, ہمارے نقائص کی وجہ سے اسلام مظلوم ہو رہا ہے, اسلام غریب ہو رہا ہے. دیکھیے اسلام کا دوسرا پیغام جو حدیث کے ذریعے سے ہم تک پہنچا, سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک نورانی حدیث سنانا چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے رسول بہت پیاری حدیث فرماتے ہیں. فرماتے ہیں, اگر کسی مومن اور مومنہ کے درمیان, یا دو مومنوں کے درمیان, یا میاں بیوی کے درمیان اگر کہیں پر اختلافات ہو جائے, ناراضگی ہو جائے, آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, اب آپس میں تعلقات ختم ہو جائیں, اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر آپ اس ارادے سے نکل رہے ہیں کہ دو مومنین میں صلح کرا دیں, آپ اس ارادے سے نکل رہے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان صلح کرا دیں تاکہ نفرت جو ہے محبت میں تبدیل ہو جائے, اب سنیے آگے جو لفظ آ رہے ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اس نیت, اس انٹینشن, اس ارادے کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے, چلو ایک دو گھنٹہ خرچ کر دیتا ہوں، شاید ان کے درمیان صلح ہو جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اس ارادے سے آپ نکلے ہیں نا، ابھی آپ واپس نہیں آئیں گے، یعنی ابھی گھر واپس نہیں پہنچیں گے، اور آپ کو خداوند لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔
نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ،
نعرہ حیدری،
یا علی۔
اندازہ لگائیے لیلۃ القدر شب قدر کی عبادت کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ اگر دو مسلمانوں میں اختلافات ہو گئے، ان کو آپ نے دور کر دیا، لیلۃ القدر جانتے ہیں کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر وہ ہے جو ایک رات ہے مگر ہزار ہا مہینوں سے افضل ہے۔ یہ ایک رات اگر کسی کو عبادت میں نصیب ہو جائے تو 70 سال کی عبادت کا ثواب ہے، اور یہ رات اللہ نے چھپا رکھی ہے۔ شاید 19 ہو، شاید 21 ہو، شاید 23 ہو، شاید 27 ہو، آخری راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، ادھر آپ 3-4 راتیں عبادت کریں تو لیلۃ القدر نصیب ہو، پوری رات عبادت کریں، ایک نہیں 2-3، آخری 10 راتوں میں سے کوئی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پر آپ نے 1 گھنٹہ خرچ کیا، 2 مومنوں کے درمیان صلح کرا دیا، اللہ اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب بتائیے، اب ذرا سوچئے کہ اگر 2 مومنوں کے درمیان صلح ہو جائے تو اتنا ثواب ہے، 70 سال کی عبادت کا ثواب۔ اگر ہم اور آپ کوشش کریں کہ 2 مومنی نہیں بلکہ اسلام کے 2 بڑے فرقے شیعہ اور سنی، جو اسلام کے 2 بازو ہیں، 2 سب سے بڑے فرقے ہیں، اگر ہم اور آپ کوشش کریں کہ ان دونوں میں صلح ہو جائے تو اب اندازہ لگائیے کہ ثواب کا کوئی حساب ہی نہیں کر سکتا۔ جب 2 مومنوں میں آپ نے صلح کرا دی تو 70 سال کی عبادت کا ثواب۔ اگر کروڑ ہا مسلمانوں کے دلوں میں محبتیں پیدا کر دیں، جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ دور کر دیں، تو اب آپ سوچئے کہ ثواب کہاں پہنچ جائے گا، کہ اسے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، آج اس کی اشد ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ دور ہو جائے، تاکہ مسلمان متحد ہو جائیں۔ جب مسلمان متحد ہوں گے تو اسلام مضبوط ہو جائے گا۔ دیکھیے، عقیدے کی بات ہے، عقیدے میں ہر انسان آزاد ہے، اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ عقیدے میں تقلید کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ خود تحقیق کریں، ریسرچ کریں، یہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، انسان ریسرچ کرے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے۔ قرآن مجید ہمارے پاس، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ مگر آج مسلمانوں میں جو مشکل بات آ گئی ہے کہ ہم خاندانی مسلمان زیادہ ہیں، عقلانی مسلمان کم ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم کوئی چیز کرتے ہیں اس لیے کیونکہ ہمارے ماں باپ کرتے ہیں، اگر کوئی چیز نہیں کرتے اس لیے کہ ماں باپ نہیں کرتے، ایسا اسلام جو ہے اس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ عقلانی مسلمان بننا، یعنی عقل سے اسلام کو سمجھیں، ریسرچ کریں، تحقیق کریں، تو صحیح اسلام آپ کو مل جائے گا۔ عقیدہ بھی یہی ہے کہ انسان عقیدے آئیڈیولوجی کے بارے میں انسان سوچے، اللہ نے عقل دی ہے۔ یہ جو معاملہ ہے عقیدے کا، دنیا آخرت کیسے تعلق ہے، تو انسان جب تحقیق کرے گا ایک عقیدہ مل جائے گا۔ اب لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے کہ جو میرا عقیدہ ہے وہ میں آپ پر مسلط کروں، یا جو آپ کا عقیدہ ہے وہ آپ مجھ پر مسلط کریں۔ ہر ایک انسان آزاد ہے کہ ریسرچ تحقیق کے ذریعے سے ایک عقیدہ انسان حاصل کر لے اور اسی کے مطابق زندگی کرے۔ یعنی ہمیں چاہیے کیا چیز، اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم تحقیقی مسلمان بنے۔ توجہ فرمائی، کہ جو بھی عقیدہ ہو وہ ریسرچ کے ذریعے سے، تحقیق کے ذریعے سے۔ لیکن آج کیا مصیبت ہے، کیوں اسلام غریب ہے، کیوں مسلمان پرابلمز میں ہیں، کیونکہ آج میجارٹی جو ہے مسلمانوں کی، شیعہ ہو سنی ہو جو بھی فرقے ہوں، اکثر فرقوں کا یہی حال ہے کہ ہم تحقیقی مسلمان کم ہیں، تعصبی مسلمان زیادہ ہیں، تعصبی مسلمان زیادہ ہیں، اور جب تک تعصبی مسلمان رہیں گے یہ پرابلم سالو نہیں ہوں گے، اور یہ فرقہ پرستی رہے گی، قوم پرستی رہے گی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام دن بدن کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تحقیقی مسلمان بنے، تعصبی مسلمان نہ بنے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اب چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ پتا چلے کہ ہم تحقیقی مسلمان ہیں یا تعصبی مسلمان۔ تحقیق، اگر کوئی ریسرچ کرتا ہے، اب تحقیق کرنے والے، حتیٰ کہ غیر مسلمانوں کو بھی دیکھیے، تحقیق کرنے والوں میں تعصب نہیں ہوتا۔ اگر آپ تعصب کریں گے تو تحقیق نہیں ہوگی۔ تحقیق الگ ہے، ریسرچ الگ ہے، تعصب الگ ہے۔ تعصب کیا ہے؟ یہ جہالت کی ایک برانچ ہے۔ صلوات پڑی محمد والے۔ ہاں جی، اور تین چیزیں جو ہیں وہ تحقیق کے لیے خطرناک ہیں، انسان تحقیق کر ہی نہیں سکتا صحیح۔ ایک کیا ہے؟ ایک ہے تعصب اور دوسرا ہے ضد۔ اگر مجھے ضد ہے کسی چیز سے تو جتنی بھی تحقیق کی جائے وہ سب بیکار ہے۔ اور تیسرا ہے بغض، نفرت۔ اگر میرے دل میں کسی چیز سے نفرت ہے، کوئی ہزار ریسرچ کرے مگر میرے دل میں بغض ہے، مجھے نہیں ماننا۔ چاہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابو جہل کے سامنے رسول خدا معجزے پر معجزے دکھلا رہے ہیں مگر پھر بھی ایمان نہیں لا رہے۔ کیوں؟ کہ ابو جہل کے دل میں یہی تین صفت تھی، بغض بھی تھا، تعصب بھی، اور ضد بھی۔ صلوات پر محمد و آل ان تین صفات کو نکال کے اگر آپ نے ریسرچ کی تو یقیناً آپ کو حق کا راستہ مل جائے گا۔ عزیزان گرامی، کوشش یہ کریں کہ معاشرے میں یہ فرقہ پرستی، یہ نفرت، یہ عداوت، یہ قتل و غارت گری اس وقت ختم ہو سکتے ہیں جب ہم تحقیق کی طرف چلیں، تعصبات کو چھوڑ دیں۔ اب دیکھیے، مسلمانوں کے بہت سارے فرقے ہیں۔ اب اس فرقہ پرستی میں جو نفرت اور تعصب ہے اسے ختم کرنا چاہیے۔ بھئی آپ کا اپنا عقیدہ، ہمارا اپنا عقیدہ۔ اب شیعہ سنی اکثر مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم وسیلے کے قائل ہیں، حتیٰ کہ ہم دعا بھی مانگتے ہیں تو کہتے ہیں پروردگار اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہماری اس دعا کو قبول کر لیں۔ اس میں شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، اکثریت۔ لیکن کچھ مسلمان ایسے ہیں وہ کہتے کہ نہیں، یہ وسیلے کی ضرورت ہی نہیں، خدا جو ہے وہ شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے، تو وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا تو سب سے زیادہ قریب ہے، تو یہ وسیلہ، اس کو ہم نہیں مانتے۔ اگر یہاں تک کوئی کہے کہ ہم نہیں مانتے تو بات اتنی خطرناک نہیں، لیکن اگر ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائیں تو پھر کیا ہوگا؟ تحقیق کی جگہ تعصب آ جائے گا۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ کا عقیدہ ہے، آپ نے کہا کہ بھائی وسیلے کی ضرورت ہی نہیں، خدا تو شہرک سے زیادہ نزدیک، ٹھیک ہے، آپ کا عقیدہ۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ وسیلے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم اس قابل ہی نہیں کہ ہم خدا کی بارگاہ میں جا سکیں۔ ہم گنہگار ہیں، ہمیں معصوم وسیلے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے، یہیں پر دو جو ہیں آئیڈیولوجی، دو عقیدے سامنے آ گئے۔ اب اس میں کوئی ضرورت نہیں کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا۔ اب مصیبت یہ ہے کہ جہاں تعصب ہے وہاں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگتے ہیں۔ اچھا، اب جو لوگ کہتے ہیں کہ وسیلے کی ضرورت نہیں، ان کی بھی دلیل سن لیں، اور ہم وسیلے کے قائل ہیں، ہماری بھی دلیل سن لیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ جو وسیلے کو نہیں مانتے کہتے ہیں خدا سے ڈائریکٹ آپ مانگ سکتے ہیں، خدا سے ڈائریکٹ آپ دعا کر سکتے ہیں، وسیلہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا، کیوں ضروری نہیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ خدا کو آپ کیسے نبی کا واسطہ دیتے ہیں، خدا کو آپ کیسے علی کا واسطہ دیتے ہیں، یہ تو مخلوق ہے۔ بے شک مخلوق ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں مخلوق، نبی اور علی یہ تو مخلوق میں شامل ہیں، آپ خدا کو واسطہ دے رہے مخلوق کا. بھائی مخلوق کا خالق پر کوئی حق ہی نہیں، کوئی رائٹ ہی نہیں، کیوں نہیں؟ اب وہ دلیل ان کی کہ بھائی دیکھیے اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، ہم نے اللہ کو کیا دیا؟ اللہ نے ہمیں زبان دی، ہم نے اللہ کو کیا دیا؟ اللہ نے ہمیں ہاتھ، ہم نے اللہ کو کیا دیا؟ اللہ نے ہمیں کان دیے، ہم نے اللہ کو کیا دیا؟ اللہ نے عقل دی، ہم نے اللہ کو کیا دیا؟ اللہ نے علم دیا، اللہ نے اولاد دی، اللہ نے دولت دی، اتنی چیزیں دی کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے تو کچھ اللہ کو نہیں دیا، کیونکہ سب کچھ اللہ دے رہا ہے، تو اللہ کا ہم پر حق ہے، مگر ہم ہیں مخلوق، اہل بیت بھی ہیں مخلوق، انبیاء بھی ہیں مخلوق، امام بھی ہیں مخلوق، لہذا مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں ہے. اب یہ ہمارے اس فرقے کی مثلا یہ دلیل ہے. اب آئیے ہم کیا کہتے ہیں، شیعہ سنی جو وسیلے کے قائل ہیں، ہماری کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی اہل بیت، رسول خدا، عزت احترام اپنی جگہ پر، مگر وہ مخلوق میں ہیں، علی علیہ السلام مخلوق میں ہیں، پنتن پاک مخلوق میں ہیں، آپ مخلوق کا واسطہ دے رہے ہیں خدا کو، مخلوق پر خدا کا حق ہے، مخلوق کا خدا پر کوئی حق نہیں. یہ ان کی دلیل کہ مخلوق کا خدا پر کوئی حق نہیں. آئیے چلتے ہیں قرآن مجید کی طرف، قرآن مجید سے فیصلہ کراتے ہیں. سورہ یونس کو کھولیے، یہ قرآن کا دسواں سورہ ہے، آیت کا نمبر 103، خداوند عالم کی آواز آ رہی ہے، کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین. خدا یہ فرما رہا ہے کہ مومنین کا مجھ پر حق ہے کہ میں انہیں نجات دوں. اب جب قرآن کی آیت آ گئی تو اب تو کوئی بندہ قرآن کے سامنے بول نہیں سکتا، قرآنی دلیل سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے، کہ قرآن میں خدا یہ خود کہہ رہا ہے جو مومنین ہیں ان کا مجھ پر ایک حق یہ ہے کہ میں انہیں نجات دوں. اب جب خدا خود کہہ رہا ہے کہ مومن کا مجھ پر حق ہے، تو ہم کون ہیں مومنین کے حق سے انکار کرنے والے؟ دوسری آیت سنیے، سورہ روم اور سورہ کا نمبر 30، آیت کا نمبر 47، خدا پھر فرما رہا ہے سورہ روم میں، وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نصر المؤمنین. خدا یہ فرما رہا ہے مؤمنین کا مجھ پر دوسرا حق یہ ہے کہ میں ان کی مدد کروں. دو حق، دو رائٹس جو ہے مومنین کے، قرآن نے ان دو آیتوں میں بتلائے. مومنین کا ایک حق یہ ہے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں انہیں نجات دوں، مومنین کا دوسرا حق مجھ پر یہ ہے کہ میں ان کی مدد کروں. تو عزیزان گرامی، جب مومنین کا خدا پر حق ہے، تو اب جو امیر المومنین ہوگا، جب عام مومنین کا خدا پر حق ہے، تو جو مومنوں کے بھی نبی اور مولا ہوں گے، تو ان کا کیسے حق نہیں ہو سکتا؟ اب یہ دلیل. آئیے اور آگے بڑھیں کہ ہم کیوں وسیلے کے قائل ہیں، مگر اس کا مقصد یہ نہیں کہ اگر کوئی وسیلے کا قائل نہیں تو ہم ان پر کفر کے فتوے لگائیں. یہ تعصب ہے، اس سے فرقہ پرستی جنم لیتی. آپ اپنا عقیدہ سنائیں، دوسرے لوگ اپنا عقیدہ سنائیں، مگر یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ کے عقیدے پر جو عمل نہ کرے آپ اس پر اپنا عقیدہ مسلط کریں؟ لا اکراہ فی الدین. دیکھیں دین میں زبردستی نہیں ہے، انہیں بھی تحقیق کرنے دیں، آپ بھی تحقیق کریں. ہم کیوں وسیلے کے قائل ہیں؟ شیعہ سنی حضرات اکثریت جو ہے وہ وسیلے کو مانتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں تو پنتن پاک کے صدقے، ان پاک اصحاب کا صدقہ دیتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، جنہوں نے اپنی اولاد کو قربان کر دیا، اولیاء خدا کا واسطہ دیتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ چیز قرآن کریم میں موجود ہے. کہاں پر موجود ہے؟ ابتدائی سورہ، سورہ حمد کے بعد سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ دوسرا سورہ، آیت کا نمبر 37، حضرت آدم کا ذکر ہے، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ
انہو ہوا التواب الرحیم، کہ خدا فرما رہا ہے، قرآن نے فرما رہا ہے کہ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام پر یہ لطف و کرم کیا کہ حضرت آدم کو کچھ کلمات سکھلائے کہ آدم اگر توبہ تو چاہتا ہے کہ میں تیری توبہ قبول کر لوں، اگر تو چاہتا ہے کہ میں اللہ تیری توبہ کو قبول کروں تو ان کلمات کے ذریعے سے توبہ کر.
ہاں جی، اب ڈائریکٹ کی بات نہیں ہے، خدا خود حکم دے رہا ہے آدم کو، اگر توبہ چاہتے ہو تو کلمات کے ذریعے سے دعا مانگو تو تیری توبہ قبول. اچھا وہ کلمات کیا ہے؟ اب یہ تفسیر در منصور میں بھی، اہل سنت کی تفسیر ہے، اہل تشیع کی تفسیر میں بھی، کنز الامال اہل سنت کی کتاب ہے، دلائل النبوہ بیہقی کی کتاب ہے، بہت ساری کتابیں ان میں یہ چیز یہ حدیث موجود ہے. جب پوچھا گیا سرکار رسالت امام سے کہ یہ کلمات کیا تھے جن کلمات کے ذریعے سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، تو حضور نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جو کلمات تھے وہ یہ کلمات تھے، انہوں نے دعا مانگی کہ اللہم اے میرے اللہ بحق کے محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین. پروردگار تجھے تیرے نبی کا واسطہ، پروردگار تجھے علی کا واسطہ، پروردگار تجھے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ، پروردگار تجھے حسن اور حسین کا واسطہ، میری توبہ کو قبول کر دے. حضرت آدم نبی ہیں، لیکن جب پنچن پاک کا واسطہ دیتے ہیں تو خداوند عالم ان کی دعا کو قبول کرتا ہے. یہ ہمارے پاس قرآن سے دلیل ہے کہ وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگنی چاہیے. جب آدم کی دعا بغیر ان کے قبول نہیں ہوتی، آدم جو نبی ٹھیک ہے. عزیزان گرامی، اسی طرح سے سورہ مائدہ پانچویں سورہ 35ویں آیت، خدا پھر فرما رہا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو متقی ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو. طریقہ کیا ہے تقوی کا؟ فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو. صلوات پڑھی محمد والے. اب یہ تین چار آیتیں آپ نے سنی کہ خدا خود فرما رہا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کر. تو عزیزان گرامی، اس تحقیقی انداز سے بھی گفتگو ہو سکتی ہے تاکہ آج جو دنیا میں نفرتیں ہیں وہ محبتوں میں بدل جائیں. یہ نہیں کہ جو آپ کا یا ہمارا عقیدہ ہے، جو اس عقیدے پر عمل نہیں کرتا ہم اس پر کفر کے فتوے لگائیں. آج افسوس کا مقام ہے، بجائے اس کے کہ ہم کافروں کو مسلمان بنائیں، جو مسلمان ہیں ہم انہیں کافر بنا رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. لہذا بہت اشد ضرورت آج دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں، اسلام غریب ہے، اسلام مظلوم ہے. آج مسلمانوں کو شعور دینے کی ضرورت ہے کہ تحقیقی مسلمان بنو، تعصبی مسلمان نہ بنو. اتنا نقصان ہوا ہے مسلمانوں کا، خود اسلام کا، کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو لوگ تحقیق کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کتنا عظیم نقصان ہوا ہے فرقہ پرستی سے. اس فرقہ پرستی کی لعنت کو ختم ہونا چاہیے. اب اس کی جڑیں کہاں سے؟ اگر شیعہ سنی سارے فرقوں میں آپ دیکھیں، یہ فرقہ پرستی کہاں سے جنم لیتی؟ تو یہ چند ایسے لوگوں کی وجہ سے فرقہ پرستی ہو رہی ہے جو مفاد پرست ہے. شیعوں کے اندر بھی ہیں، سنیوں کے اندر بھی ہیں. کچھ ایسے علماء ہیں جو پروفیشنل ہیں، جن کا کاروبار یہ ہے کہ لوگوں کے جذبات کو ابھاریں. تو ان کے تین مقاصد ہوتے ہیں. ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ پیسہ مل جاتا ہے انہیں، کیونکہ یہ انسان، ہر انسان کہ اندر اپنے ذات کی محبت ہے. صرف اولیاء خدا ہیں
جو اپنی ذات کی محبت کو خدا کی محبت میں ختم کر دیتے. تو کیونکہ ذات کی محبت ہے, اگر آپ کے فرقے کی کوئی تعریف کرے گا آپ خوش ہو جائیں گے, اور دوسرا جو فرقہ ہے آپ کے خلاف یا دوسرا فرقہ اس پر کوئی کیچڑ اچھالے گا تو آپ خوش ہو جائیں. عام آدمی یہی فکر رکھتا ہے, اور اسی وجہ سے فرقہ پرستی بڑھتی چلی گئی ہے کہ یہ پروفیشنل لوگ ہیں, وہ چاہتے ہیں بھلے اسی طریقے سے کیا ہوگا ہمیں سستی شہرت مل جائے گی. اور ایسا ہی ہوتا ہے, پیسے کی وجہ سے کچھ ادھر کے پاس ایسے لوگ ہیں علماء ہیں جو نفرت کی باتیں کرتے ہیں, نہیں کہ دین کی کوئی تبلیغ کرتے ہیں, دوسرے فرقے پر چھینٹیں اچھالنا یا طنز کرنا یا مذاق کرنا. تو کیا اس سے کوئی آپ کے مذہب کے اندر آ جائے گا؟ بتائیے, اگر آپ کسی کے رہبر پہ طنز کریں گے, چٹکلے بتائیں گے, لطیفے بتائیں گے, تو جو سنے گا آپ سے اور دور ہو جائے گا. عزیزان گرام, یہ صرف یہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کا دنیاوی فائدہ یا پھر شہرت کی وجہ سے یا پھر دنیاوی مقامات کی وجہ سے, سیاست کی وجہ سے کہ سیاست میں انہیں کوئی پارلیامنٹ میں سیٹ مل جائے. یہ لوگ مفاد پرست ہیں, اور یہ شیعوں کے اندر بھی ہیں اور سنیوں کے اندر بھی ہیں. یہ جذبات کو بھارنے والے ہوتے ہیں, اور ان کی پہچان یہ ہے. یہ جو فرقہ پرستی پھیلانے والے لوگ ہیں, آپ دیکھیے ان کے اندر خوف خدا نہیں ہے. کبھی وہ تقوی کی بات نہیں کریں گے, کبھی وہ نماز روزے کی بات نہیں کریں گے, کبھی وہ امر بالمعروف کی بات نہیں کریں گے, کبھی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی حرام کو چھوڑ دو, رشوت کو چھوڑ دو. وہ کیا کریں گے؟ وہ آپ کے جذبات کو بھار کر اپنا فائدہ لیں گے. تو جب تک کہ قوم کے اندر یہ شعور پیدا نہ کیا جائے کہ یہ جو جذبات کو بھارنے والے ہیں یہ اپنا فائدہ چاہتے ہیں, دین کے مفاد میں نہیں ہے, اسلام کے مفاد میں نہیں ہے, اور یہی لوگ خون بہواتے ہیں, یہی لوگ لڑواتے ہیں, یہی لوگ جو ہیں قتل و غارت گری کے سبب ہیں. جب عوام کے اندر یہ شعور آ جائے کہ یہ جو کسی پر طنز کر رہے ہیں, کسی پر ہٹ کر رہے ہیں, یہ خود ہمارے مذہب کے ہی دشمن ہیں, ہمارے مذہبی کے خلاف ہیں, یہ فتنہ چاہتے ہیں. الفتنہ تو اشد من القتل, اور قرآن یہ کہہ رہا ہے فتنہ قتل سے بڑا گناہ. صلوات پڑی محمد والا. عزیزان گرام, لہذا یہ شعور دینا آپ ہم سب کی ذمہ داری, خصوصاً میڈیا, ٹیلی ویژن ہے, اخباریں ہیں, 24 گھنٹے میں اگر 1 گھنٹہ بھی اس پر خرچ کریں تو مسلمانوں کے اندر سے یہ لعنت ختم ہو سکتی. یہ فرقہ پرستی کی لعنت, قوم پرستی کی لعنت, جس سے آج اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. اور جیسے ابھی آپ نے سنا کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, اے لوگوں دیکھو اگر تم نے ایک انسان کو بھی زندہ کیا. اب کسی نے پوچھا امام سے, پوچھا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, کہا میرے آقا زندگی تو خدا کے ہاتھ میں, ہم کسی کو زندہ کیسے کر سکتے؟ کہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, اگر تم نے کسی کو زندہ کیا تو اس کا اجر اتنا ہے گویا تم نے ایک آدمی کو زندہ نہیں کیا, سارے انسانوں کو زندہ کیا. تو امام نے جواب دیا یہاں زندہ کرنے سے مراد کسی کو ہدایت دینا ہے, گائیڈ کرنا ہے. اگر ایک انسان شراب کے نشے میں دھت ہے, نماز سے دور ہے, اسلام سے دور ہے, تقوی سے دور ہے, حیوانی زندگی بسر کر رہا ہے, جیسے حیوان کھاتے ہیں پیتے ہیں اور شہوات کے پیچھے ہیں, ایسے اس کی زندگی ہے, مقصد حیات کا اسے پتا نہیں کہ دنیا میں کیوں آیا ہے, کس مقصد کے لیے حیوان کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے, شراب بھی پی رہا ہے, خنزیر بھی کھا رہا ہے, سود بھی کھا رہا ہے, سب کچھ حرام کر رہا ہے, اگر آپ نے اس ایک انسان کو ہدایت دے دی, اللہ کا راستہ دکھا دیا, مسجد کا راستہ دکھا دیا, آخر تجھے مرنا ہے, آخر تجھے قبر میں جانا ہے, وہاں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا, اگر یہ ایک انسان جو ہے آپ کی کوشش کی وجہ سے ہدایت پا جائے تو یہ مت سمجھیے کہ آپ نے فقط ایک انسان کو ہدایت دی ہے, بلکہ خدا یہ فرما رہا ہے میں تجھے ثواب اتنا دوں گا گویا تو نے پوری دنیا کو مسلمان کر دیا. صلوات پڑی محمد والا. عزیزان گرام, اب ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تربیت اولاد. بھائی دوسرا کوئی بات آپ کی سنے یا نہ سنے, راستے میں کس کو پکڑ پکڑ کے آپ ہدایت دیں گے؟
لیکن جو بچہ آپ کے گھر میں ہے، جو آپ کے تابع ہے، جس کی پرورش آپ کر رہے ہیں، تو یہ کتنا بڑا اللہ نے موقع دیا ہے. کسی ایک بچے کو اگر آپ کو اللہ نے ایک بچہ دیا، ایک بچے کو ہدایت کر دیں، اگر دو بچے ہیں تو دو کی، تین ہے تو تین کی، تو اجر اتنا ہے گویا پورے دنیا کے انسانوں کو آپ نے ہدایت دی. عزیزان گرامی دیکھیے کہ جو اولاد ہے نا، یہ اللہ کی بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت. اس کے بہت سارے فوائد ہیں. کیسے؟ مثلا ایک انسان نے پوری زندگی گناہ میں گزاری، غفلت میں، بدکاری میں، چوری میں، بدکاری بہت جہالت میں تھا، اب وہ کیا کرے؟ گناہوں کا کفارہ کس طرح سے؟ ماں باپ بھی زندہ نہیں ہے، ورنہ ماں باپ کی خدمت بھی گناہوں کا کفارہ ہے. تو اب اگر وہ ان شادی کر لے اور اس کے بچے، اللہ انہیں بچے بھی عطا کرے، اگر انہی بچوں کی صحیح تربیت کر دے اور یہ بچے نمازی ہو جائیں، متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، تو اسی عمل کی وجہ سے خدا اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا. اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ اپنے گناہوں کو مٹا بھی سکتے ہیں. اچھا جب انسان مر جاتا ہے پھر تو اس کا کوئی عمل نہیں. حدیث میں اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں، لوگوں جب تم مر جاؤ گے تو تمہارے اعمال نامے کی کتاب بند ہو جائے گی، اب ایک نیکی بڑھا نہیں سکتے، ایک گناہ تم گھٹا نہیں سکتے. مگر وہی اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اگر تین کام کر کے مرو نا تو تمہارا اعمال نامہ کبھی بند نہیں ہوگا. کتاب میں نیکیاں آتی رہیں گی، ثواب ملتا رہے گا. اصحاب کرام حیران ہو گئے، اللہ کے رسول وہ تین کام کیا ہیں؟ کہا مرنے سے پہلے کوئی مدرسہ بنا کے مرو، کوئی مسجد بنا کے مرو، تو اس مدرسے مسجد میں جو لوگ بھی علم حاصل کریں گے، عبادت کریں گے، کیونکہ آپ بانی ہیں نا، تو ان کو بھی ثواب ملے گا، اور جتنے آ کے پڑھیں گے تو اس کا ثواب جو ہے وہ کم نہیں ہوگا، بلکہ انہیں بھی ثواب ملے گا اور جو بانی ہے اسے بھی ثواب ملے گا. ثواب کبھی کم نہیں ہوتا. جیسے ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ صرف میرے والد کے لیے پڑھو، دوسروں کو شریک نہ کرو، اس میں ثواب کم ہو جائے گا. نہیں، ثواب کم نہیں ہوتا. جیسے ایک چراغ سے ایک ملین چراغ جلا دیں، چراغ کو نقصان نہیں ہوتا ہے. آپ ثواب میں جتنے لوگوں کو شریک کریں، آپ کے والد کو اتنا ہی ثواب ملے گا. صلوات پڑھیے محمد. تو فرمایا کہ موت سے پہلے اگر آپ نے مسجد ہے، مدرسہ ہے، اسپتال بنائی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ثواب وہاں ملتا رہے گا. اور دوسرا کوئی اچھی کتاب لکھو یا لکھواؤ یا چھپواؤ، جب تک وہ کتاب رہے گی، کم سے کم ایک کتاب کی عمر 100 سال تو ہے، آپ کو پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے، ثواب ملتا رہے گا. پھر کسی اور نے چھپوا دی، پھر 100 سال آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اور تیسری اہم چیز کیا ہے؟ جو مرنے سے پہلے اولاد صالح چھوڑ کے مرتا. اب مجلس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ لے کر آئے نا، یہ ٹریننگ ہے، نماز میں لے کر آئے، حج پر لے کر آئے، کربلا لے کر گئے، زیارت پہ لے کر گئے، خیرات کے کام میں لے کر گئے، یہ ٹریننگ دے رہے ہیں، عملی پریکٹیکل ٹریننگ دے رہے ہیں. اب یہ بچہ عادی ہو جائے گا، مجلس میں آنے کا عادی، نماز میں آنے کا عادی، قرآن پڑھنے کی آپ نے ٹریننگ دی، دعا کی ٹریننگ دی، اب آپ تو دنیا سے چلے گئے، مگر اس ٹریننگ کی وجہ سے آج یہ پھر آئے گا، محرم میں آئے گا، نماز جمعہ میں آئے گا، مسجد میں آئے گا، تو کیونکہ ٹریننگ آپ نے دی ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، اسے بھی اتنا ثواب اور آپ کو بھی اتنا ثواب. صلوات پڑھی محمد علیہ وآلہ. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے کہ دونوں طرف سے زندگی میں بھی آپ کو اجر ملتا ہے، آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی آپ کے اکاؤنٹ میں مسلسل نیکیوں پر نیکیاں آ رہی ہیں. لیکن عزیزان گرامی یاد رکھیے، اگر اولاد کی، یہ اللہ کی امانت ہے، اولاد اللہ کی امانت ہے، اگر اس کی تربیت میں کسی نے کمی کی تو گناہ بھی گناہ ہے کبیرہ، یعنی بہت بڑا گناہ، معمولی گناہ نہیں. اگر ہماری غفلت کی وجہ سے ہمارا بچہ شرابی بن گیا، ہماری غفلت کی وجہ سے ہمارا بچہ بے نمازی ہو گیا، ہماری غفلت کی وجہ سے ہمارا بچہ جوا میں، گیملنگ میں، کسی بری صفت میں مبتلا ہو گیا، اور ہم نے کوشش نہیں کی، صحیح ٹریننگ نہ کی، تو اس کا گناہ بہت زیادہ، بہت زیادہ ہے. کیونکہ اولاد اللہ کی امانت ہے. بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن اور حدیث، قرآن اور اہل بیت کے بعد سب سے بڑی امانت جو خدا کی ہے وہ اولاد ہے. قرآن اور اہل بیت کے بعد سب سے بڑی امانت خدا
اولاد ہے، اے انسان اگر اس میں تو نے خیانت کی تو تیری کوئی عبادت قبول نہیں. مثلا میں جتنا بھی نمازی بن جاؤں، آپ نے مجھے پیسے دیے امانت کے لیے کہ مولوی صاحب یہ پاکستان میں کسی یتیم کو دینا، اگر میں اس میں خیانت کروں تو بتائیے کیا میری نماز قبول ہوگی، میرا حج قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں. امانت میں خیانت کرنے والے کی کوئی عبادت قبول نہیں. اگر میں آپ کی امانت میں خیانت کروں تو میری کوئی عبادت قبول نہیں. اگر کوئی اللہ کی امانت میں خیانت کرے تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں. عزیزان گرامی، یہ اولاد اللہ کی امانت ہے، خیال رکھیں کہ کہیں خیانت نہ ہو جائے. اب یہ جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے ٹھنڈی سانس لی ہے، کہا ہائے آخری زمانے کے بچے. ہمارے نبی آج کل کے بچوں کے لیے اتنے پریشان کہ گریہ فرما رہے ہیں، ٹھنڈی آہ لے رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، ہائے آخری زمانے کے بچے. اصحاب کرام پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول آخری زمانے میں کیا ہوگا مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ؟ فرمایا ہائے آخری زمانے کے بچے، اس زمانے میں والدین اپنے بچوں کی دنیا کی فکر تو کریں گے مگر آخرت کی فکر نہیں کریں گے. آج وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی فکر ہے، بچہ او لیول کر لے، یونیورسٹی پڑھ لے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، مگر یہ فکر نہیں ہے کہ بچہ نمازی بھی بن جائے، بچہ متقی بھی بن جائے. اسکول کا ٹائم ہوتا ہے تو ماں بھی اٹھاتی ہے، باپ بھی اٹھاتا ہے، جب نماز فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو کوئی نہیں اٹھاتا. یہ ہے آج کی صورتحال جس پر رسول خدا غمگین ہو رہے تھے، آخری زمانے کے بچے. آج ہمیں بچوں کی دنیا کی فکر ہے، بچی کی شادی کی فکر ہے، مگر بچی کی قبر کی فکر نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے. اللہ اللہ، رسول خدا غمگین ہو رہے ہیں کہ آخری زمانے میں ماں باپ اس طرح سے ہو جائیں گے کہ دنیا کی فکر کریں گے مگر بچوں کی آخرت کی فکر نہیں کریں گے. اسی لیے حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں اگر کسی ماں باپ نے یہ کام کیا کہ مثلا خود تو نمازی ہے مگر بچوں کو نماز کا اصلا شوق نہیں دلایا، عادت نہیں ڈالی، تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن وہی باپ یا ماں نمازی ہے مگر حکم خدا ملے گا، فرشتوں انہیں جہنم میں پھینک دو. پروردگار کیوں، یہ تو نمازی ہے، کبھی ان کی نماز قضا نہیں. کہا خود تو ان کی نماز قضا نہیں ہوئی مگر کبھی انہوں نے بچوں کو نماز کا شوق نہیں دلایا، بچوں کی ٹریننگ نہیں کی، خود نماز پڑھتے تھے، بچے سوتے رہتے تھے. اسی طرح سے حدیث میں ایک عورت آئے گی زندگی بھر حجاب میں رہی، پردے میں رہی، حکم ملے گا اسے جہنم میں پھینک دو. فرشتے کہیں گے کیوں، یہ تو حجاب میں رہی، نیک عورت. فرمایا خود حجاب میں رہی مگر بچیوں کو حجاب نہیں سکھایا، بچیاں اس کی سر ننگے پھرتی تھی. یعنی عزیزان گرامی، بہت اہم مسئلہ ہے، یہ نہیں کہ صرف ہم جنت میں چلے جائیں، نیک ہو جائیں اور بچوں کو بھول جائیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو خود کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے خاندان کو بھی جہنم سے بچاؤ. یہ واجب ہے کہ صرف یہ نہیں کہ میں نمازی ہو جاؤں اب مجھے بچے سے کیا، نہیں، یہ امانت خدا ہے. امانت خدا میں اگر خیانت ہو جائے تو میری عبادت قبول نہیں ہے. پوری کوشش کریں، اگر آپ کوشش نہیں کر سکتے، آپ کے پاس علم نہیں ہے، تو علماء سے پوچھئے. تربیت اولاد، اس پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کریں، یہ اہم امانت خدا ہے. اگر اس امانت میں خیانت نہیں ہوئی تو دنیا بھی آپ کی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر. صلوات پر محمد و آل محمد. تو انشاءاللہ آج یہ پہلی تقریر ہے، ٹاپک کا اعلان ہو گیا. ہر روز انشاءاللہ آپ کی خدمت میں قرآن حدیث سے یہی بتلایا جائے گا کہ کس طرح سے ایک ماں باپ کوشش کرے تاکہ اس کے بچے متقی، مومن اور صالح ہو جائیں، تاکہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے آپ کی، یہ جتنی انویسٹمنٹ ہم پیسے کی لگاتے ہیں نا، یہ سرمایہ گزاری، یہ ساری قبر میں بیکار ہے. سب سے بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہے اولاد صالح. اگر اولاد صالح ہے تو وہاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ملے گی. بلکہ اجر و ثواب ملتا رہے گا. آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں کہ پروردگار تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ تو نے جو ہمیں اولاد دی ہے ہم اولاد کی صحیح تربیت کریں، انہیں صحیح مسلمان مومن بنائیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مل کے سلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
مل کے صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
بلند آواز.
اللهم وأجل فرجهم يا الله يا الله يا الله.
سب مل کے جتنا اللہ کا نام پیارا ہے، پیار سے، محبت سے، عشق سے، خدا سے راز و نیاز کریں.
یا اللہ یا اللہ یا اللہ.
بلند آواز.
یا اللہ اللہ یا.
محرم کی پہلی مجلس ہے، خلوص سے، محبت سے خدا کو اس طرح سے پکاریں کہ انشاءاللہ خدا آج سب کی حاجتوں کو پورا کرے.
یا اللہ یا اللہ یا اللہ او میرے اللہ تجھے واسطہ اس لحظے کا جب حسین گھوڑے سے اتر کر دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے حضرتوں اشارہ سمجھ گئے یہ کس کے بازو تھے حسین دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے بازوؤں کو چوم کے فرمایا ابا میری کمر ٹوٹ گئی او میرے اللہ میرے گناہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ تجھے عباس کے گڈے ہوئے بازوں کا واسطہ
آج ہمارے گناہ بخش دے بخش دے. اے عزیزو خدا بڑا بخشنے والا, خدا بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے, بڑا غفور ہے. خدا اتنا مہربان ہے کہ سنیے غور سے جملہ, اگر عشق و محبت سے سنا آنکھوں میں توبہ کے آنسو آ جائیں گے. میرا قیدی ماں سید ساجدین امام زین العابدین فرماتے ہیں اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, تو گنہگار کو اتنا بلاتا ہے, اتنا بلاتا ہے, بار بار بلاتا. کیسے بلاتا ہے خدا؟ رمضان کا مہینہ آیا, خدا کہتا آ جا میرے بندے, روزہ رکھ لے, تیری سانس کو تسبیح بنا دوں گا. مگر بدبخت بندہ نہیں آیا. خدا فرماتا ہے اگر پورا رمضان نہیں آیا, ایک شب قدر آ جا, شب قدر آ جا, میں تجھے 70 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا. بدبخت بندہ نہیں آیا. خدا پھر عرفات میں یوم عرفہ خدا خود فرماتا ہے میدان عرفات میں جہاں حاجی جاتے ہیں, خدا فرماتا ہے میدان عرفات میں اگر کافر بھی آ کے توبہ کرے میں اسے بھی بخش دوں گا. آ جا میرے بندے, یوم عرفات جہاں بھی رہتے ہو, پاکستان میں, ہندوستان میں, یوم عرفات ایسے منایا کرو جیسے شب قدر. ایک رات ایک دن میرے بندے آ جا میں تجھے بخش دوں گا. بندہ پھر بھی نہیں آیا. جیسے محرم کا چاند نظر آتا ہے خدا فرماتا ہے میرے بندے آ جا, یہ حسین کا مہینہ ہے, حسین کا واسطہ دے میں تجھے بخش دوں گا. علی اصغر کا واسطہ دے میں تجھے پاک کر دوں گا. امام زین العابدین کا جملہ سنے, فرماتے اے خدا تو بندے کو اتنا بلاتا ہے, اتنا بلاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ تو بندے کا محتاج ہے, جبکہ بندہ تیرا محتاج ہے. تو غنی ہے میرے مالک, مگر یہ تیرا کرم ہے. آئیے خدا کو خلوص سے دل سے پکاریں, یا غفارو یا غفارو یا غفارو. اے خدا جس امام مظلوم کی دعا کا جملہ سنا, آج اسی کا واسطہ دیں. اس امام کے صدقے میں اپنی اپنی دعائیں قبول کروائیں. اے خدا امام زین العابدین کے صدقے میں آج ہم سب کو بخش. اے خدا آج ہمیں پاک کر دے. پہلی مجلس سے محرم کی کوئی گناہ باقی نہ رہے ان آنسوں کے صدقے میں. جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں, رو رہے ہیں, ان سارے دنیا کے مومنین کے آنسوں کا واسطہ. میرے اللہ بخش دے اس امام کا تجھے واسطہ, جو نہ بابا کو کفن دے سکا, نہ زندان میں بہل کو گفن دیا. ہائے میرے چوتھے امام کتنے مظلوم تھے. عزادارو جب چوتھے امام شام کی قید سے واپس مدینہ آئے, او مدینے کے قصائیوں نے عہد کیا ہم گوشت کے اوپر کپڑا رکھا کریں گے تاکہ گوشت کے ٹکڑوں پہ سجاد کی نظر نہ پڑے گے. آیا پوچھیں گے کیوں عزیزو جیسے گوشت کے ٹکڑوں پہ سجاد کی نظر پڑتی تھی او بابا کی پامال لاش یاد آتی تھی. بابا آیا میرے مظلوم بابا آپ نبی کے نواسے تھے مگر آپ کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے. جب کوئی قصائی حیوان کو ذبح کرنا چاہتا تھا امام دوڑ کے آتے تھے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے تھے پوچھتے تھے بھائی اسے پانی پلایا ہے یا نہیں, وہ کہتا تھا مولا میں مسلمان ہوں. بس یہ سنتے تھے کربلا کی طرف منہ کرتے تھے ہائے میرے پیاسے بابا آیا. جب شمر نے خنجر چلایا تھا میرا بابا تین دن کا پیاسا.
پروردگار امام زین العابدین کی یتیمی کے صدقے میں میرے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو بخش دے, میرے ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے, مومنین و مومنات کے گناہوں کو بخش دے. میرے اللہ اس مہینے میں ہمیں عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما, زیادہ سے زیادہ گریہ کی توفیق عطا فرما, جیسے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہیں واٹ فورڈ میں دو چرچوں میں مجلس انگلش میں ہوگی اس کے بعد, اور یہ بہترین موقع ہے آپ کو اپنے مولا حسین کی مظلومیت کا پیغام پہنچانے. لاسٹ ایئر بھی ہم نے بیٹرسی پارک کے سامنے آل سینٹ چرچ میں پروگرام کیا تھا, اس مرتبہ آپ ہی کے واٹ فورڈ میں سینٹ مائیکل چرچ میں پانچ دن ہوگا, اور پانچ دن رومن کیتھولک چرچ میں ہولی روٹ مارکیٹ اسٹریٹ پر جو ہے. تو اسی مجلس کے بعد انشاءاللہ آپ سب لوگ شریک ہوں, کیونکہ یہ بہترین موقع ہے آپ امام حسین کی عزاداری کو امام بارگاہوں سے نکال کر چرچوں میں لے جائیں, اور انشاءاللہ وہاں نوحہ بھی ہوگا ماتم بھی ہوگا. تو 10:30 سے لے کر پھر انشاءاللہ جتنا ٹائم رہا دوسروں کو بھی انفارم کریں تاکہ انشاءاللہ جیسے لاسٹ ایئر ایک چرچ میں ہوتا ہے اس مرتبہ دو چرچوں میں ہو رہا ہے, کہ آہستہ آہستہ پورے یو کے میں یورپ میں پوری دنیا میں اسپریڈ ہو جائے. کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم مولا حسین کا میسج دوسروں تک پہنچائیں. امام بارگاہوں سے اس ذکر کو ہم چرچوں تک پہنچائیں تاکہ انہیں, لاسٹ ایئر بھی جو پروگرام ہوئے تھے چرچ میں ان لوگوں نے اس سال خود کہا تھا کہ آپ لوگ رکھیں, اور اس کا بہت اثر ہوا. اصلاً وہ شیعت کو جانتے ہی نہیں ہیں, بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں, اور ہمیں ایک بہترین موقع ہے کہ اپنے مذہب جو ہمارا مظلوم مذہب ہے, شروع سے مذہب جو ہے مظلوم آ رہا ہے, دوسروں کو بتائیں کہ اہل بیت پر ان کے ماننے والوں پر تاریخ میں کتنا ظلم ہوا. سفرنگ آف جیزس اینڈ سفرنگ آف امام حسین. انشاءاللہ نوحے پڑھنے والے حضرات بھی جو انگلش میں نوحہ, کافی لوگوں نے نوحے کچھ بنائے بھی ہیں بنا بھی رہے, تاکہ وہاں پر انگلش میں نوحے اور ماتم بھی ہوگا, اور انشاءاللہ اس میں ضرور آپ شریک ہوں. پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. میرے اللہ جو حج و زیارات پہ جانا چاہتے ہیں جو زیارات نصیب فرما, جنہیں تو نے اولاد نہیں دی ان کو اولاد صالح عطا فرما, ان کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مومنین پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما. میرے اللہ جہاں جہاں مومنین مشکلات میں ان کی مشکلات دور فرما. میرے اللہ جو بے گناہ قید میں انہیں کیسے رہائی عطا فرما. میرے اللہ جلد از جلد ظلم و ظالمین کے خاتمے کے لیے ہمارے مولا ہمارے آقا امام زمانہ کا ظہور فرما. امام کے قدموں پر ہمیں شہادت کی سعادت نصیب فرما. ہماری اس عبادت کو قبول فرما. جنہوں نے دعائیں ذمہ لگائی پروردگاہ سب کی نیک دعائیں قبول فرما. ایک مرتبہ پھر آج اپنے مرحومین کو یاد کریں، یقین ان کی روحیں آئی ہوئی ہوں گی یا وہ انتظار میں ہوں گی. جن کے والدین کا انتقال ہو گیا، میرے والدین اور جتنے مومنین جو پہلے عزادار تھے، نوح خان تھے، سامعین تھے، مجلس پڑھنے والے تھے، جو بھی اس دنیا سے گزر گئے ذاکرین تھے، سب کے لیے ایک مرتبہ سور الحمد مرتبہ سورۃ بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا باعث العہدا، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا سیدی یا مظلوم کرب و بلا یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکم یا ابن فاطمت الزہرا سیدات النساء العالمین، السلام علیکم یا زینب، السلام علیکم یا اولاد الحسین، السلام علیکم یا اصحاب الحسین، السلام علیکم یا شباب الحسین، السلام علیکم یا اجاب الزینب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا محیث الشیعت والزوار فی یوم الجزا، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایها المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا شمس شموس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا سیدی یا صاحب عصر والزمان، اللہمان اللہمان اللہمان، السلام علیکم یا السلام علیکم یا کعبۃ الایمان، السلام علیکم یا امام انسے والجان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا کعبۃ الایمان، اجر اللہ تعالی فرجک واسان اللہ تعالی مخرجک و ظہورک، السلام علیکم یا سادات یا موالی جمیع و رحمت اللہ و برکاتہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.